الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستو، موجودہ زمانے میں ایک مسلمان کے لیے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اور اپنے خاندان کی ذمہ داری کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایسی ذمہ داریاں اور تقاضے ہیں کہ ان تقاضوں کو سمجھنے کے لیے بھی اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اچھے خاصے علم دین کی ضرورت ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں جو دین میں اہمیت رکھتی ہیں وہ آپ کے آدمی کے لیے اجنبی بن جاتی ہے بازو، ارے یہ بھی کوئی بات ہے، اس کا دین سے ربط سمجھ میں نہیں آتا آدمی کو، اور مخصوص ٹیپ ریکارڈر کی طرح کچھ خاص مضامین ہیں وہ دہرائے جاتے ہیں عام طور پر، تو وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح مخصوص مضامین سے ہم دین کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتے بلکہ خود دین کو نہیں سمجھ سکتے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتے، اس لیے مسلسل علمی لائن سے رابطہ رکھنا چاہیے تعلیم یافتہ لوگوں کو، اور ایسے علماء جو دین کا گہرا علم بھی رکھتے ہیں اور موجودہ دور کے وسیع تقاضوں پہ نظر بھی رکھتے ہیں، ان سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، ان کی کتابیں پڑھتے رہیں اور ان کے بیانات سنتے رہیں، تب جا کے اپنی ذمہ داری سمجھ میں آئے گی۔ آج کا جو عنوان ہے وہ چھوٹے بچوں کی تربیت سے متعلق ہے، چونکہ منگل کی جو مجلس ہے اس میں بڑی تعداد اصل میں خواتین کی ہوتی ہے، اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے خواتین کی، اور دوسرے مواقع پہ ان کی شرکت نہیں ہوتی، یہاں پر جمعہ کا بھی بیان ہوتا ہے اور پھر دوسرے اتوار اور چوتھے اتوار کو ایک لمبی مجلس بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں خواتین شرکت نہیں کر پاتی، یہ منگل ایک ایسا موقع ہے کہ خواتین بھی آتی ہیں، اور ان لوگوں کی طرف سے مطالبہ رہتا ہے کہ عورتوں سے متعلق ان کے کام کی چیزیں بھی ساتھ آتی رہیں اس میں، اس لیے یہ آج اس کا خیال رکھتا ہے کہ عمومی جو دینی موضوعات ہیں جو سب کے لیے کام کے ہیں عورت ہو یا مرد، ان کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً گھر میں کام آنے والی جو چیزیں ہیں جن کی سخت ضرورت ہوتی ہے ان کا بھی مذاکرہ ہو۔ تو آج جو معلومات پیش کی جائیں گی یہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے بیانات کا ایک سلسلہ ہے جو انہوں نے رمضان میں زامبیا میں اعتکاف میں خواتین کے لیے جو بیانات دیے، مسجد کے اندر ہی اعتکاف کی حالت میں رہتے ہیں، مختلف بہت دور دنیا بھر سے اس میں علماء آئے ہوئے رہتے ہیں اور جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد ہی میں بیان ہوتا ہے لیکن وہ خواتین میں پہنچتا ہے، خواتین اس کی مخاطب ہوتی ہے۔ تو ایک رمضان کے موقع پر 10 دنوں میں انہوں نے جو عنوان اختیار کیا ہے وہ چھوٹے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، بلکہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو جدید ترین ریسرچ ہوا ہے اس کی روشنی میں ہم کیسے استفادہ کریں، کیسے بچوں کی تربیت میں فائدہ اٹھائیں، اس پر وہ بات ہوئی ہے. تو اس میں کا ایک جو بیان ہے اس کا کچھ خلاصہ، اس کا مواد آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کو یہ دعا سکھائی ہے، دعا کرے ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد نصیب فرمائیے. اولاد ہونا ایک بڑی نعمت ہے، لیکن یہ اولاد نیک ثابت ہو اصل نعمت اس وقت ہے، ورنہ اولاد بگڑ جائے تو جتنا دکھ ہوتا ہے، جتنی تکلیف پہنچتی ہے، اتنی تکلیف کسی اور لائن سے نہیں پہنچتی. اور پھر ہر مومن ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی تربیت کا. اسلام کا موضوع ہے اچھا انسان بنانا. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو سمجھنے کے سلسلے میں اور انسان کی سائیکالوجی کو، اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے جو مسلسل تحقیقات دنیا میں ہوتی رہیں گی اس کو نظر انداز کرنا یہ شریعت کا منشا نہیں ہے. اس لیے کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جو لامحدود ہے، علم کا قافلہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اور اس دور میں انسان پر کافی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور ان تحقیقات کی روشنی میں ہی مختلف قسم کے نصاب بنائے جاتے ہیں. سائیکالوجی کو سامنے رکھ کر ہی انسانوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. باطل جو ذہن سازی کر رہا ہے، یہودی جو ذہن سازی کر رہے ہیں، پوری انسانوں کی سائیکالوجی پر ریسرچ کر کے کس طرح سے ہم کم محنت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ تحقیقات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان تحقیقات سے واقف ہونا ایک تعلیم یافتہ ماں اور باپ کے لیے بہت مفید ہے. چنانچہ حضرت نے بھی دنیا کے مختلف ملکوں سے جو ریسرچ ہے اس کو حاصل کر کے، جمع کر کے ایک بیان یہ دیا ہے. آج کل جو ہے سلسلہ جو چلتا ہے، لڑکیاں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھتی رہتی ہے، ان کو فرصت ہی نہیں ملتی بہت کچھ دینی علم سیکھنے کی یا کچھ تربیت حاصل کرنے کی. پڑھائی چلتی رہتی ہے، ڈگری میں یا گریجویشن، پوسٹ گریجویشن کر رہی ہیں، کوئی مناسب رشتہ آیا فوراً ماں باپ شادی کر دیتے ہیں، الگ سے ان کو کچھ معلوم نہیں رہتا. شادی ہو جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے، اور وہ ماں بن جاتی ہے، مگر اس لائن کا کچھ علم نہیں ہوتا کہ ایک ماں کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا ہے، بچوں کی پرورش کیسا کرنا ہے. جبکہ دنیا کی سب سے پیچیدہ مخلوق اگر کوئی ہے تو انسان ہے، اس انسان کو انسان بنانا بہت بڑا کام ہے. اور جتنا زیادہ ماں باپ اپنے بچوں کو اچھا بنا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن لڑکیوں کو، بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. شادی ہو جاتی ہے پھر ماں بن جاتی ہے، اور ایسی کوئی ڈگری بھی نہیں ہے جو اولاد کی تربیت پہ تازہ تازہ مواد، تربیتی سکھانے والی کوئی ڈگری نہیں ہے کہ وہ کورس کروایا جائے، کوئی ایسا ڈپلوما نہیں ہے، اور عام پھیلی ہوئی کوئی کتاب بھی نہیں ہے اس میں ہر طرح کی باتیں ضرورت کی تازہ تازہ آتی جائیں. خالص دینی پہلو سے کچھ کتابیں ہیں، دینی تربیت کے بارے میں کچھ کتابیں موجود ہیں، لیکن میڈیکلی تربیت کے لیے جو مٹیریل ہے وہ فراہم نہیں ہے. تو حضرت نے اس بیان میں فرمایا کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے عاجز نہیں قدم اٹھایا. دنیا میں جو اس موضوع پہ مشہور کتابیں جو بہت زیادہ بکنے والی، ایسی پوری دنیا بھر سے 25-30 کتابیں فراہم کی. آسٹریلیا میں ایک مشہور ادارہ ہے جو بچوں کے گروتھ سے متعلق ہے، بچوں کی نشو و نما سے متعلق، پوری دنیا میں اس کی شہرت ہے. تو وہاں سے ریسرچ کے پیپرز منگوائے. امریکہ کی دو خاص یونیورسٹیاں اس سلسلے کی نامور ہیں, تو وہاں سے بھی ان کا جو ریسرچ ہے اس کی رپورٹس, اس کا جائزہ منگوایا. یورپ میں فرانس کے بچے, ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ وہ زیادہ اچھے طور طریقے کے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں. تہذیب اور عادات فرانس کے بچوں کی اچھی ہوتی ہے, تو پھر فرانس سے بھی وہاں کا جو کلچر ہے, وہاں کا تربیتی جو نظام ہے, اس کی ریسرچ منگوایا. اور جرمن کے بچوں کے بارے میں پھر پتا چلا کہ ذہانت میں سب سے آگے جرمن کے بچے ہوتے ہیں, تو پھر وہاں سے بھی انہوں نے ریسرچ جو ہو رہا ہے وہ میٹیریل وہاں سے منگایا. بہرحال اس موضوع پر چونکہ حضرت کے تعلقات پورے عالمی سطح پر ہیں, بڑی بڑی لائبریریز کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر تعلقات ہیں, تو پوری دنیا بھر سے مواد جمع کر کے اس پر محنت کر کے 5-6 مہینے کی محنت کے بعد یہ مواد پیش کیا گیا. جو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد ندوی نے اس کو الفرقان میں شائع کیا, ہندوستان کے بھی علماء نے, اہل علم نے بہت اس کو پسند کیا, اصرار پہ اس کو شائع کیا گیا. اردو میں وہ کتاب دستیاب ہے, لیکن اب ہر آدمی کتاب پڑھنے والا ہے بھی نہیں اور اردو سب کو آتی بھی نہیں, اس لیے مناسب میں نے سمجھا کہ اس کا کچھ مواد آپ کے سامنے پیش کیا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل کے کانوں سے سنیں, نا قدری سے نہ سنیں. اب ہم لوگوں کے ذہن میں, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کچھ خاص موضوعات ہیں, وہی دینی ہیں, باقی بولتے یہ کیا ہے. ابھی جو ہے عصر کے بعد ایک فون آیا مجھے. اچھا, سننے والوں کی طرف سے اگر فون آئے, کچھ بات پوچھی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی بات کس رخ پہ جا رہی ہے, اس میں کیا وضاحت کی ضرورت ہے, فائدہ ہوتا ہے. اس لیے سننے والوں کا تعاون چاہیے, وہ پوچھے, ہو پوچھتے رہا کریں, کوئی اشتکال ہو, کوئی وضاحت ہو, کوئی مشورہ دینا ہو تو وہ ہم تک پہنچے. اس سے جو ہے ہم کو اور زیادہ تحقیق کا مزاج بنے گا اور مفید سے مفید بات سامنے آ سکے گی. اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ کبھی کوئی بات سننے میں آئی یہاں بیانات میں, اس کے سلسلے میں آپ کو کچھ وضاحت چاہیے, یا یہ کہ کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہے, کوئی دل میں جو ہے اعتراض پیدا ہو رہا ہے, تو بے تکلف بتانا چاہیے. اس لیے کہ غلطی تو انسان سے ہوتی ہے, غلطیوں کا پتہ چلے گا تو دور ہو سکتی ہے. البتہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک ہی بات, ایک ہی بیان بہت سارے لوگوں کو بہت مفید نظر آتا ہے اور کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے, چونکہ ہماری زندگی اسی میں گزر رہی ہے. تو جو بہت مفید چیز کہی جاتی ہے بعض وقت وہی چیز بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر اللہ نے سارے کا مزاج الگ الگ بنایا ہے, طبیعت الگ الگ بنائی ہے, اس کے حساب سے بھی ایسا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا کہ پورے سننے والوں کو تشفی ہو. وہ تو اللہ نے اپنے کلام کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ہم کچھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. یضل بہ کثیرہ و یہدی بہ کثیرہ. لیکن مشورہ ہوتا رہے تو بات مفید سے مفید ہو سکتی ہے, تو بڑی خوشی ہوئی. تو ایک خاتون نے فون کر کے پوچھا کہ گزشتہ جو بیان ہوا تھا اسماء حسنہ پہ ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ ہوا, اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے بہت اچھے تاثرات بھی رہے. تو وہ چونکہ اسماء کی بحث آئی, دوسرے مذاہب سے تقابل ہوا, تو اس میں کچھ دیوی دیوتاؤں کا نام آیا, تو انہوں نے فون کر کے کہا کہ بیان کے اندر بچے وغیرہ بھی آتے ہیں, اس طرح کی باتوں سے ان کے اوپر برا اثر پڑ سکتا ہے, تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ذہن میں آیا کہ چلو کئی چیزیں وضاحت کی اس سے سامنے آئی, وضاحت کی ضرورت ہے اس میں. ایک بات یہ کہ یہ باطل جو دیوی دیوتا وغیرہ ہیں ان کا نام لینا خود قرآن پاک کی سنت ہے. قرآن مجید کے اندر کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے, اللہ تول عزا و منا تسالس الخرا, جو مکے والوں کی, عرب کی مشہور دیوی دیوتا, اس کا نام آتے ہی ان کا ہی دھرم ذہن میں آتا تھا, اس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے لات کا بھی نام لیا، عزا کا بھی لیا، منات کا بھی نام لیا جو مشہور. پھر سورہ نوح کے اندر اس زمانے کی جو مشہور دیویاں دیوتا وغیرہ تھے ان کا نام، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوس ویعوق ونسرا، پوری مورتیوں کا نام لیا گیا. اور سب سے بڑا اللہ کی نظر میں کوئی مبغوض ہے نا، پورے مورتیاں بنانے والا شیطان ہے. سب سے بڑا جو اللہ کا دشمن ہے شیطان ہے، اور شیطان کا نام لیے بغیر قرآن شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھنا، پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا. شیطان کے نام کے بغیر قرآن کا اجازت نہیں ہے کہ پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگو. تو جب تک آپ برائی کو نہیں سمجھیں گے اچھائی کو نہیں سمجھ سکتے، جب تک آپ دشمن کو سمجھیں گے نہیں تو دشمن سے بچ نہیں سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو زمانے کو نہیں سمجھتا ہے، یہ جو باطل کو نہیں سمجھتا ہے، وہ حق کو ضائع کر دیتا ہے. تو ہمارے ہندوستان میں جو بھی لوگ اسکول میں نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بہت اجازت مل سکتی ہے، لیکن جو بھی اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال رہے ہیں نا، ان کو یہاں کے ہندو دھرم کی اصل تفصیل معلوم کرنا، اس کے مقابلے میں اسلام کی دلیل معلوم کرنا واجب ہے ان کے لیے. میں خود اسکول چلاتا ہوں، میرا دسویں تک کا اسکول ہے. نصاب کے اندر چاروں پنجم دوم سوم کے نصاب کے اندر پوری مورتیوں کا دیوتاؤں کا تذکرہ ہے، ہر بچہ اس کو پڑھتا ہے. اب آندھرا پردیش کے اندر جتنے مندر ہیں اور جتنے بھی یاتراؤں کے مقامات ہیں، عیدیں ہیں، سب کا اس میں تذکرہ آتا ہے، اچھے انداز میں تذکرہ آتا ہے. یہ ہمارے سب کے بچے جا کے پڑھتے ہیں سمجھے. تو جب ان کے سامنے آ گیا باطل کا تذکرہ، تو اب اس کے بارے میں حقیقت معلوم ہونا ضروری ہے. آپ باطل دکھا دے رہے اچھے انداز میں مگر اس کا جواب نہیں سکھا رہے ہیں، تو اس دل میں شکوک شبہات آتے ہیں. اس طرح سے بچے غیر مذہب سے مانوس ہو جاتے ہیں. آج جو ہے راجستھان اور مختلف ریاستوں میں لاکھوں بچے سوریہ نمسکار کے عادی ہو چکے ہیں، مانوس ہو گئے ہیں سورج کو پوجا کرنے. کتنے اسکول جو انگلش میڈیم اسکولس میں پڑھاتے ہیں جہاں کی انتظامیہ غیر مسلموں کی، ہندوؤں کی ہے، کتنے ہندو مراسم وہاں آگے سب دیوی دیوتے آپ ڈال رہے ہیں بے دھڑک وہاں بچوں کو. اور پھر اسکول میں نبی ڈالیں تو یہاں پر جو ہندوؤں کے تہوار ہوتے رہتے ہیں ہمارے اطراف، اس کا اثر ہماری اولاد پہ پڑتا ہے، ان کی کہانیوں کا، ان کے قصوں کا. اب اگر ہم خاموش بیٹھے رہے، اس کی تفصیل ہم نے نہیں کی، اس کا جواب نہیں سکھایا، تو پھر اس کا اثر پڑے گا. تو یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں شرک جس انداز میں کیا جاتا ہے اس کی دلائل سکھائیں اپنے بچوں کو. پھر یہی بچے ملازمت کرتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، ان کی نوکری ہوتی ہے وہاں، وہ لوگ سوالات اٹھاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ میڈیا میں روز ایک کسی کوئی ایک بھڑکدار بیان دیتا ہے، پھر بات چلنے لگتی ہے. اب اویسی صاحب کا جو بیان آیا کہ ہم بھارت ماتا کی جے نہیں بولیں گے، تو اس کے بعد ایک ایک آفس میں یہ ٹاپک چل رہا ہے، لوگ آ کے ہم کو بولتے ہیں. غیر مسلم پوچھتے ہیں کہ بھائی بھارت ماتا کی جے بولنے میں کیا خراب ہے، کیا خرابی ہے، کیا وطن سے محبت نہیں ہونا چاہیے کیا؟ اب سوالات اٹھتے ہیں تو آپ جواب نہیں دکھائیں گے تو گونگے بن جائیں گے. آپ کو اپنے دین کے بارے میں، اپنی فکر کے بارے میں آپ کو شک پیدا ہو جائے گا. آج کتنے تعلیم یافتہ لوگ جو اس غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے اندر کتنے شک کے کیڑے ہیں مگر وہ اندر کانٹے چبے ہوئے، لیکن وہ بولتے نہیں آگے. لیکن عقیدہ آپ کا اندر بھی خراب ہو گیا، آپ نے بتایا نہیں تب بھی آپ کافر ہو گئے، آپ اسلام میں سے نکل گئے. کسی کو اسلام سے نکلنے کے لیے صاف طور پہ کسی مندر میں جا کے گھنٹہ مارنے پہ ہی تھوڑی نکلے گا اسلام سے. مسجد میں پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہے لیکن اندر سے اسلام کے کوئی عقیدہ اس کا ڈسٹرب ہو گیا تو اب وہ مسلمان نہیں ہے. تو بھائی ہندوستان میں تو جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہاں کے شرک کو پہچانے اور شرک کے خلاف جو دلیلیں ہیں اسلام کی اس کو بولیں. اس ملک میں رہ رہے ہیں تو اس ملک کے باطل کا جواب معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ دل پہ اثر ہو جائے گا. آج ہم لوگ دینی تعلیم کس کو سمجھ رہے ہیں؟ بس اپنے بچوں کو بھیج دیے مسجد کو، کسی مولوی صاحب کے پاس نورانی قاعدہ پڑھا دیے، کچھ سنتیں یاد دلا دیے، کچھ دعائیں یاد دلا دیے، ہو گئی چھٹی. اس کے بعد ایسے اسکولوں میں ان کو چھوڑ رہے ہیں جہاں ایمان، اسلام، ہر چیز خطرے میں. اتنا چھوٹا علم بغیر سمجھے کہ کلمے رٹ لینا، بغیر سمجھے کہ ناظرہ پڑھ لینا، یہ اس دور میں کافی نہیں ہے، اس ملک میں کافی نہیں ہے. تو جب پورے مندروں کی باتیں، پورے دیوتاؤں کے ناموں کے ساتھ باتیں بچے پڑھ رہے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا تو کیسے ہوگا؟ لازم ہے سب علوم کا سیکھنا. تو ابھی جمعہ میں گزشتہ بیان ہوا تھا علم دین کے فرض ہونے کا، اس کی بیان کی تکمیل نہیں ہوئی ہے. علم دین کون سا فرض ہے، اس کی تفصیل سامنے آنے کی ضرورت ہے. ایک مشرکوں کے بیچ میں کوئی رہ رہا ہے آدمی، ان کی دعوت کے بیچ میں رہ رہا ہے، اس پہ اب لازم ہے کہ وہ ان کی دعوت کا جواب پڑھے، ورنہ اس ملک میں مت رہو. بھئی آگ میں آپ جا رہے ہیں تو فائر پروف ڈریس پہن کے جاؤ، شرک کے ماحول میں رہ رہے ہو تو شرک کا جواب سیکھو. سمجھے؟ آپ کو فرصت ہے، اتنا ٹف میتھ سیکھنے کی فرصت ہے، ڈگری کرنے کی ہر چیز کی فرصت ہے. فرصت نہیں ہے تو اپنے دین کے دلائل سمجھنے کی فرصت نہیں. وہ کتنے ایسے ہیں اندر سے عقیدہ بدل جاتا ہے، عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں. اور ایک پریشانی یہ ہے کہ آج کل کے مسلمان اپنے آپ کو انسانوں تک دین پہنچانے کا ذمہ دار نہیں سمجھ رہے. یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. سمجھ رہے ان کا الگ مذہب ہے، ہمارا الگ مذہب ہے، اور یہ اسلام ہمارا مذہب ہے. ان کا ایک ہے ہمارا، ان کے امی ابا ایک ہے ہمارے امی ابا ایک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. ہمارا مذہب ہے اسلام، اسلام پورے انسانوں کا مذہب ہے. سورج ہمارا ہے، چاند ہمارا ہے، اسلام ہمارا نہیں ہے، اسلام سب کا ہے. اور سب کا ہے بتانے کی ذمہ داری ہماری ہے البتہ. کل قیامت میں مقدمہ جب چلے گا تو پتہ چلے گا. حدیثوں میں آتا ہے کہ قومیں انکار کر دیں گی ہم تک جو ہے پیغام نہیں پہنچا اسلام کا، تو پھر کس سے پوچھو گی؟ امت سے پوچھ ہونے والی. تو دین کے تقاضوں کا اندازہ نہیں ہے، اس کے دیندار لوگوں کو بھی نہیں ہے. اس لیے کہ محدود چند چیزیں پڑھ کے سمجھ رہے بس یہی ہوگا، چند کام کر کے سمجھ رہے یہی ہے. تو خلاصہ یہ ہے دوستو کہ اس دور میں دین کے تقاضے ادا کرنے کے لیے کافی علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اس کے لیے علمی مجلسیں ہونی چاہیے، تیاری ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ موضوع بھی ایسا ہے، آج جو آئے گا وہ بھی سن کے ایسا محسوس ہوگا کہ بھائی یہ دینی مجلس میں سب تفصیلات کی کیا ضرورت ہے آج جو بیان ہونے والا ہے. لیکن یہ بیان ہوا ہے بڑے بڑے علماء کے مرکز میں، مسجد میں اعتکاف کی حالت میں. لیکن اس قسم کے بیانات کا رواج نہیں ہے مسجدوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو وقت کی ایک ضرورت، روز مرہ استعمال کے ایک دین کی حیثیت سے پیش کرنے کا رواج نہیں ہے. بس کچھ چوتھے آسمان سے بیان کرو نکل جاؤ. تو اسلام سمجھنا ہمارا کام ہے آج کی روشنی میں، امت تیار کرنا ہمارا کام ہے، اسلام پہنچانا ہمارا کام ہے. جب یہ سامنے ہو تو پھر علم کے راستے کھلتے ہیں. ہر لائن کی چیز میں آدمی کی دلچسپی ہوتی ہے. بہرحال چونکہ دین اسلام کا بنیادی موضوع انسان کی تربیت ہے، اچھا انسان بنانا ہے، اس سلسلے میں جتنی بھی ریسرچ ہوگی اس سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہ فہو احق بھی. مسلمان کی کھوئی ہوئی دولت ہے، اس کی اپنی دولت ہے، کوئی بھی حکمت کی بات جہاں ملے اس کو لینے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ خود مسلمان. تو بہرحال یہ آج کا جو مواد ہے، بڑی محنت سے پوری دنیا بھر کی یونیورسٹیز سے ریسرچ پیپر منگا کے حضرت نے تیار کیا ہے، اس لیے خاص طور پر خواتین کی اس میں بھی جو ہے جن کی شادی ابھی ہوئی نہیں یا شادی تازہ تازہ ہونے والی، وہ لوگ تو نوٹس لکھنا چاہیے، اس لیے کہ بالکل یہ استعمال کی چیز ہے. اور ہم مردوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں بھی عورتیں رہتی ہیں نا، کسی کی بیٹی کو اولاد ہونے والی ہے، کسی کی بہو کو اولاد ہونے والی ہے، تو مردوں کا بھی کام ہے کہ رہنمائی کریں تربیت میں، صرف عورتیں ہی نہیں کر سکتی، مردوں کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے. بہرحال چونکہ لڑکیاں شادی ہو جاتی ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ اب یہ بچے تو اب اولاد ہو گئی کیسے پرورش کریں، تو ایک ٹینشن ہوتا ہے ان کو، اور جو پریشانی ذہنی ہوتی ہے اس کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے. اس واسطے ضروری ہے کہ پہلے ہی ذہنی تیاری کر لیں. جیسے ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہی اعلان کرتے ہو لوگ کہ بیٹھتے ہی ابھی جہاز اسٹارٹ ہی ہو رہا ہے کہ ماسک جو ہے آپ کے قریب لگا ہوا ہے، کوئی پریشان کن صورت حال آئی تو ماسک کو ایسا نکالنا ہے، ایسا پہننا ہے. حالانکہ ابھی آفت آئی نہیں، آتی بھی نہیں ہے، مگر پہلے ہی سے ماسک پہننے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں تاکہ ٹینشن نہ رہے، سکون میں چلے. وقت پہ ہیبت میں سمجھ میں نہیں آتا، وقت سے پہلے تیاری ہونی چاہیے. تو ہر لڑکی کو بھی ماں بننے سے پہلے ذہنی تیاری کرنا ضروری ہے کہ ماں بنوں گی تو بچوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، کیا کیا اس میں مرحلے ہوتے ہیں. معلوم ہونے کے بعد ٹینشن نہیں رہتا اور نہ ڈر ہوتا ہے، ہیبت ہوتی ہے. اور پہلے سے معلوم ہے تو منفی سوچ بھی، ہیبت وغیرہ، نیگیٹو تھنکنگ جو ہے، اس سے ریلیکس ہو جاتے ہیں. اس سے ریلیکس ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے یہ اولاد کا ملنا، اللہ نے مجھے بڑی ذمہ داری دی ہے، بڑی نعمت دی ہے، اب اس کو میں بہت اپنی صلاحیتیں لگا کر پرورش کروں گی. خوشی خوشی تیار ہونا چاہیے اس کے واسطے. اور یہ ایسی دولت ہے ماں بننا، عورت کے لیے تو بہت بڑا یہ جہاد ہے عورتوں کا، جیسے مردوں کے لیے جنگ میں میدان جنگ کا جہاد ہے، عورتوں کے لیے اولاد کی پیدائش ایک جہاد ہے. سمجھے، مرتے مرتے عورت اس میں بچتی ہے، لمبی 9 مہینے کی تکلیف الگ، پھر پیدائش کی تکلیف الگ. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے ہی پیدائش ہو جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے، تو آسمان سے اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں، جاؤ میری بندی کو، یہ بچے کی ماں کو خوشخبری سناؤ، پریشان ہوئی نا، تکلیف اٹھائی تو ذرا اس کو راحت دو. تو فرشتہ آ کے خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ کی بندی، ایک کام پورا ہو گیا، اولاد کی پیدائش ہو گئی، جس طرح تم اس بوجھ سے آج فارغ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو آج تک کے سارے گناہوں سے بھی پاک کر دیا. ہر زچگی کے بعد عورت کی نئی زندگی ہے، پچھلے گناہ پورے معاف، اتنا بڑا انعام ہے، تو بہت بڑا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھانا ہے بچوں کو. ریسرچ یہ ہے کہ 3 دن کے پیدائش سے 3 دن کے اندر بچے کے ذہن میں یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ اس سے جو بھی سامنے بات کر رہا ہے اس کا موڈ بچہ سمجھنے لگتا ہے. ماں بات کر رہی ہے، بچے کوئی بھی اس سے بات کر رہے ہیں، تو بات کرنے والا خوشی سے بات کر رہا ہے یا غصے میں بات کر رہا ہے، راضی ہے یا ناراض ہے، میرے سے بات کرنے والا نرمی سے محبت سے بات کر رہا ہے یا سختی سے بات کر رہا ہے. پیدائش کے 3 دن کے اندر بچہ پورا سمجھنے لگتا ہے، بظاہر تو خاموش پڑا ہوا ہے لیکن وہ مسکرا کے دیکھیے تو الگ، اور ذرا دیدے تیز کیجیے وہ رونا شروع کر دے گا. تو 3 دن کے اندر اس کا ذہن ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب دیکھو ہماری شریعت کی خوبصورتی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ابھی بالکل پڑا ہوا ہے، بے جان، معصوم پڑا ہوا ہے، بے خبر، لیکن شریعت میں بولتی ہے کہ پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان دو، ایک کان میں اقامت دو. اب عام آدمی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ بچے کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، کچھ آواز کا پتہ نہیں ہے، شور کا، ابھی آنکھ کھول کے نظر بھی نہیں جمایا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ کان میں اذان کیوں، اقامت کیوں؟ تو سائنس نے تصدیق کی ہے، کہ بچہ پیدا ہوتے ہی جو میسج اس کو بھیجا جائے اندر اس کو ریسیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ پیغام کو عکس کرتا ہے اور اس کی میموری میں وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کی گھٹی میں پڑ جاتا ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ کوئی دوسری آواز اس کے کان میں پڑنے سے پہلے اللہ کا نام داخل کر دے اس کے دل میں. دنیا میں آتے ہی اس کے کان میں اللہ کا نام داخل کر دو، وہ پہلے اس کے دل میں بس جائے، اتر جائے. فرینچ کا مقولہ ہے، فرانس والوں کا، کہ جب بچوں سے، چھوٹے بچے سے بات کرو تو یہ سمجھ کے بات کرو کہ ایک مکمل انسان میرے سامنے چھوٹے سائز میں ہے. ایک دن کے بچے سے دو دن کے بچے سے بات کرتے نا تو کیا سمجھنا، پورا بڑا آدمی جو پورے جذبات جانتا ہے، پورا بڑا آدمی ہے مگر چھوٹے سائز میں میرے سامنے، چھوٹے سائز میں آ گیا ہے. اب اس کو جو ہے پوری جذبات کی بات، ہیلو، وہ لوگ ان لوگوں کی اس میں ہیلو، تھینک یو، وہ بچے کو بولنا بولتے ہیں سوری. تو اب مسلمان کیا بولیں گے، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو السلام علیکم بولنا. ارے بچہ کیا جانتا نہیں، بولنا اس کو السلام علیکم منے، ہم آ گئے آپ سے ملاقات کے واسطے. اللہ اللہ بولو بولنا، سمجھے، اللہ کی تعریف کرنا، دودھ پی لیے اللہ کی نعمت مل گئی، اللہ بولنا اس کے سامنے. حالانکہ بظاہر ہم کو لگ رہا ہے کہ اس کو کیا سمجھ میں آئے گا، جزاک اللہ بولنا، دودھ پی لیے، نہیں ستا رہے تم، جزاک اللہ. یہ سب چھوٹے بچے کو بولنا، اس لیے کہ اس کا دماغ ریسیو کرتا رہتا ہے. اب یہ چیزیں جزاک اللہ، سبحان اللہ، السلام علیکم، اس کی گھٹی میں پڑ جاتی ہے. بظاہر ہم سمجھ رہے ریکارڈ نہیں ہو رہا، سمجھ رہے اندر جا کے ریکارڈنگ ہو جاتی. اور چھوٹے بچے کو پیار بہت ضروری ہے. ماں کے اندر جو اللہ تعالیٰ بہت مامتا بھر دیتے ہیں بچہ پیدا ہوتے ہی، بچے کو مامتا کی، پیار کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جتنا زیادہ ماں اس کو اٹھائے گی، گود میں لے گی، سینے سے لگائے گی، بوسے دے گی، اتنا اس کی گروتھ میں تیزی ہوتی ہے، اس کی پرورش کے اندر. محبت کا بہت بچہ بھوکا ہوتا ہے. اور ایک بات لکھی ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو اٹھا کے بعض وقت عورتیں کیا کرتی ہیں، اس کو سیدھے جانب اس کو لے لیتی ہیں، سیدھے جانب وہ لیتی ہیں تو وہ چپ نہیں ہوتا، ایسے ہی روتا ہی رہتا ہے. اس بچے کو اگر وہ جس طرف دل ہے ادھر اگر لگائیں گی وہ، تو روتا ہوا بچہ چپ ہو جائے گا. سائنس کی ریسرچ یہ ہے کہ اگر لیفٹ سائڈ میں اگر وہ بچے کو گود میں لیں گی، کیونکہ لیفٹ سائڈ میں جب لیں گی تو اس کو دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے، دھک دھک دھک. اب وہ اتنے دن سے ماں کے پیٹ میں تھا، روزانہ یہی سنتا تھا آواز، دھک 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 دھک، قلب کی آواز سے وہ مانوس رہتا ہے. جب وہ میوزک اس کو مل جاتی ہے تو پھر وہ رونا بند کر دیتا. تو ادھر نہیں لینا چاہیے، بلکہ جدھر دل ہے ادھر سے لینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی کیا انتظام ہے، دیکھو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں چونکہ گود میں لیتی ہے تو دودھ بھی اللہ نے گود میں ہی رکھا کہ بابا تم پوری حفاظت میں ماں کی گود میں سینے سے لگ کے وہیں روزی پاؤ اپنے، وہیں اللہ نے دودھ کا انتظام کیا. اور دوسرے جو ہے، ماں جب اس کو دل سے لگاتی ہے، سینے سے جب دودھ پیتا رہتا ہے بچہ، تو بالکل وہیں، بالکل نیچے ہی اللہ نے دل رکھا ہوا ہے. جب بچہ دودھ پیتا رہتا ہے تو اس کا کان بالکل دل کے اوپر رہتا ہے. تو ایک طرف دودھ پی رہا ہے، دوسرے وہ اندر کی اس کی جو پرانی نغمہ ہے اس کا، وہ سنتا ہے دھک دھک دھک، تو بچے کو بڑا سکون ہوتا ہے. تو یہ جو اس طرح اللہ نے اس لیے کیا کہ بچے کو پیار کی بہت ضرورت ہے. اس وجہ سے بچوں کو دودھ پلانا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی بچوں کو پیار کرنا ضروری ہے ان کی صحیح نشو نما کے واسطے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں کے ساتھ بچوں کو دنیا میں بھیجا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ بہترین صفات والی فطرت لے کے آتا ہے. اب ماں باپ کا یہ کام ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں، محبت کے ساتھ پوری طرح متوجہ رہیں. تو اچھی تربیت ہوتی ہے تو یہی بچہ پھر ولی ثابت ہوتا. اور ایسے ہی ماں کا دودھ جب ماں پلاتی ہے تو اس سے، ماں سے اس کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. ڈبوں کا دودھ پلا رہے، ان کے حوالے کر دے رہے، تو پھر ماں سے جو صحیح رشتہ بننا ہے وہ اس کا نہیں بن پاتا. وہ شعر ہے نا مشہور اکبر الہ آبادی کا، طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا پیا تعلیم ہے سرکار کی. اب خاندانی کیسے بنے گا، خاندان کا مزاج کیسے آئے گا، ماں باپ کے اخلاق کیسے آئیں گے. ماں نے دودھ ہی نہیں پلایا زیادہ دن، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی. تو ماں کا سب سے بڑا وظیفہ اولاد کو ہیرا بنانا، وہ کام چھوڑ کے فیشنوں میں پڑے رہنا، دوسرے مصروفیات میں رہنا، سبا کی پری بننے کی چکر میں رہنا، یہ عورت کا اصل منصب نہیں ہے. اصل منصب عورت کا تقدس، عورت کی شان کامیاب ماں بننے میں. اسے دلچسپی سے بچوں کو محبت دینا ہے، پیار دینا ہے، اپنا دودھ پلانا ہے. اور بہت فائدے ہیں ماں کے دودھ کے، انشاءاللہ وقت پہ آئیں گے بات آئی. اور فرنس کے لوگوں کی ایک کہاوت ہے کہ جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو ماں کا کام ہے کہ اس کے بیہیویئر کو غور سے دیکھے، اس کے حرکات و سکنات کو دودھ پیتے وقت غور سے دیکھے، اس سے بچے کے کیریکٹر کا اندازہ ہوتا ہے. اسی وقت بچے کو غور سے دیکھنے سے اس کے کیریکٹر کا اندازہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کو ڈیل کرنا ماں کے لیے آسان ہوتا ہے. تو دوسری قومیں تو کیا کیا کر رہی صاحب، ہم کو تو سب سے اچھے انسان تیار کرنا ہے. اب اور ایک چیز ہے، بچے کو جو ہے بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا مانگتا ہے، دودھ مانگتا ہے، اور جو اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کا اظہار کرتا ہے. تو وہ بچے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس وقت دودھ چاہیے، اس وقت فلاں آرام چاہیے؟ تو ریسرچ یہ کی گئی کہ بھائی یہ اصل میں دماغ سے، دماغ جو ہے سگنل پاس کرتا ہے، سگنل بھیجتا ہے بچے کو، اور سگنل پا کے بچہ پھر اس کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے. تو انہوں نے اس پہ تحقیق کی، لاکھوں ڈالر لگا کر، بڑا وقت لگا کر ریسرچ کیا انہوں نے کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے بچے کو کس عمر میں، کس وقت میں کیا میسج بھیجتا. تو اس پہ کئی یونیورسٹیز نے تحقیق کی ہے، کئی سال اس کے اندر لگائے ہیں کہ دماغ، ہمارا دماغ جو بچے کو بھیجتا ہے سگنل، کس عمر میں، کس مرحلے میں، کب بھیجتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ 11 کھڑکیاں ہیں، بولتے ہیں میجک ونڈوز، جو دماغ میں ایک کے بعد ایک کھلتی جاتی رہتی ہے. اب کس وقت اس کی کون سی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اس وقت اس کا دماغ جو اس کو حکم دے رہا ہے اس کے مطابق چیز اس کو سکھانے سے، کروانے سے وہ آسانی سے سیکھتا ہے. اس کی کھڑکی ایک کھلی ہوئی ہے، دماغ ایک آرڈر دے رہا ہے، ہمیں اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، تو بچے کو مشکل ہو جاتی ہے، پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں ہی بچے ضدی وغیرہ کیا کیا ہو جاتے ہیں. تو پہلی جو کھڑکی ہے اس کو ان لوگوں نے نام رکھا ہے انٹروڈیوس بارٹل ونڈو. پہلی کھڑکی جو کھلتی ہے تو ماں جو دودھ پلاتی رہتی ہے، کبھی ماں کا دودھ کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، یا ماں یورپ کی ماں ہے تو نوکری کے واسطے بھی چلی جاتی ہے، ماں غائب رہتی ہے. تو دماغ اس کو سکھاتا باٹل پیو بیٹا، سکھاتا باٹل، باٹل سے پینا سیکھو، وہ ایک آرڈر دیتا دماغ اس کو. تو یہ جو آرڈر دیتا ہے دماغ، یہ کھڑکی کھلتی ہے 2 سے 4 ہفتے کے بیچ میں، دماغ اس کو بولتا ہے باٹل پینا سیکھو. 1 مہینے کے اندر یہ آرڈر ہے، 15 دن سے لے کے 1 مہینے کے اندر دماغ اس کو بولتا ہے اندر سے باٹل پینا سیکھو. اب یہی وقت ہوتا ہے کہ ماں اس کو باٹل سے مانوس کرے. اب ضروری نہیں کہ اب 1 مہینے کے اندر ہی اس کو باہر کا دودھ لا کے باٹل میں پلانا ضروری نہیں، خود ماں کا دودھ جو ہے وہ پمپ کر کے نکال کے اس کو رکھ سکتے ہیں، فریج میں رکھ سکتے ہیں، وہ پلا سکتے ہیں. اب یہ کوئی ماں غائب ہوتی ہے تو اس کے لیے، لیکن باٹل کی مشق اسی پیریڈ میں کرانا وہ بولتے ہیں 1 مہینے کے اندر. 1 مہینے کے اندر اس کو باٹل سے پینے کی مشق نہیں کروائی جائے گی، اس کو مانوس نہیں کیا جائے گا، تو 1 مہینے کے بعد وہ ستائے گا پھر اب باٹل لینے کے واسطے. کیوں؟ اب وہ سگنل بند ہو گیا اس کا، ایک ٹائم تھا دماغ جو اس کو سگنل دے رہا تھا، اب ذہن تیار نہیں رہے گا، مشکل ہو جائے گی. اور ایک جو ہے ونڈو کھلتی ہے جب اس کی عمر 4 سے لے کے 6 مہینے جب ہوتی ہے، جب دماغ کی اور ایک کھڑکی کھلتی ہے، اس کا نام لوگوں نے رکھا ہے سلیپ ٹرین ٹائم ونڈو۔ تو پہلے جب بچہ رہتا ہے نا، اس کو کچھ پتا نہیں رہتا کب رات ہے کب دن ہے، رات آ رہی ہے یا دن آئی ہے کیا ہے، اس کو پتا نہیں رہتا، اس لیے اس کو سونا کب جاگنا کب اس کو آئیڈیا نہیں رہتا۔ لیکن جب 4 مہینے سے لے کے 6 مہینے کے درمیان اس کو دماغ سگنل دیتا ہے کہ اب ذرا سیکھو دن کیا ہے رات کیا ہے، کب سونا ہے کیا ہے، خود دماغ اس کو اندر سے آرڈر پاس کرتا ہے۔ تو اگر اس وقت مائیں توجہ دیں اس پہ کہ عشاء کے ساتھ سلا رہی ہیں، مغرب کے پاس سلا رہی ہیں، تو بچہ فجر تک سونے کی عادت پڑ جائے گی، اس کو بیچ میں ستائے گا نہیں۔ یہ کب ہے سکھانے کی عمر؟ یہ 4 سے 6 مہینے کے درمیان یہ سکھانے کی عمر ہے کہ اچھا تیار کرو، اچھا کھلا پلا کے اس کو سلا دو۔ اب یہ ٹائم گزرنے کے بعد اگر آپ سکھائیں گی تو سکھاتے کیا، وہ ہمیشہ رونے والا بن جاتا ہے، رات میں خود جاگے گا اور امی ابا کو جگائے گا۔ تو اب سلانے کے واسطے کیا ہے، اس کو لوری ضرور دینا، نغمہ۔ نغمہ بچے کو بہت پسند۔ میوزک کیا ہے، بچے کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ اب روئے تو بچہ کیسا روتا، بالکل شعر کے میوزک کے اصولوں پر روتا، رک کے پھر دوسری مرتا ہے وہی روزن پہ لا کے رکتا۔ تو یہ لوری اور نغمہ، یہ اس کی ضرورت رہتی ہے بچوں کو۔ تو اس کے واسطے اچھی لوریاں یاد رہنا، مسلمان عورت کو لڑکی کو، حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا مقصودہ الا اللہ لا محبوبہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ۔ لوریاں یاد رہنا، اب میٹھی آواز میں لوری دیں گے تو سکون سے سو جائے گا، صبح تک سو جائے گا۔ تو سکھانے کا وقت کب ہے، جب دوسری کھڑکی کھلتی، کب کھلتی ہے یہ، 4 مہینے سے لے کے 6 مہینے کی عمر میں یہ کھلتی۔ اس کے بعد تیسری میجک ونڈو جو کھلتی ہے وہ 6 مہینے کے بعد کھلتی ہے، وہ کھڑکی کا نام کیا ہے، اسٹارٹ سالڈس۔ بدن یا ذہن جو ہے بچے کو آرڈر دیتا کہ اب کھانا کھانا سیکھو، کب تک امی کا دودھ پیتے ہیں۔ تو بدن اندر سے دماغ خود اس کو بولتا ہے کھانا کھانا سیکھو، سالڈ چیز کھاؤ، پینا تو چل ہی رہا ہے، اب کھانا سیکھو، جرم والی چیز، جسم والی چیز کھانا سیکھو۔ تو یہ جو کھڑکی کھلتی ہے 6 مہینے کے بعد، دماغ جو اس کو آرڈر دیتا ہے اب پینا تو سیکھ لیا، اب کھانا سیکھو۔ تو ذہن اس وقت تیار، اس سے پہلے ذہن تیار نہیں ہوتا۔ اب کچھ عورتیں کیا ہے، 6 مہینے کی عمر نہیں، اس سے پہلے اس کو کھلانا شروع کر دیتی ہیں، دبا دبا کے، مت مت کے، یہ کھلا رہے وہ کھلا رہے اس کو۔ تو چونکہ اس کا ذہن تیار نہیں ہے تو الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو، فوڈ الرجی ہوتی ہے، اس کا دماغ تیار ہی نہیں ہے۔ ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد جو دماغ کا ایمونی سسٹم ہے، دفاعی جو نظام ہے، بیماریوں کو روکنے والا جو نظام ہے، وہ 6 مہینے کی عمر کے بعد اس کو بتاتا کہ کیا چیز تجھے لینا ہے، کیا چیز نہیں لینا ہے، قبول کرنا ہے۔ 6 مہینے کے بعد ایکٹیو ہوتا ہو بتاتا۔ اس وقت جو ہے اگر کوئی چیز کھائے تو الرجی نہیں ہوتی، الرجی کا خود بخود علاج ہوتا، جسم قبول نہیں کرتا۔ اس سے پہلے اگر کھلا رہے ہیں تو الرجی ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ اب یہ سالڈ چیز کھانے کے قابل ہو گیا، اس کی 4 علامتیں ہیں بتاتا۔ ایک علامت یہ ہے کہ بچہ آرام سے بیٹھ سکے، وقت آیا اس کا، کھانا کھانے کا وقت آیا۔ دوسرا، اپنے سر کو سنبھال سکے، کنٹرول کر سکے، سر ادھر ادھر ڈھلک رہا نہیں، سر کو سنبھالنے کا قابل ہو گیا۔ تیسرے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو وہ منہ میں لے جانا شروع کر دے، اب وہ منہ کی طرف جا رہا اس کا ہاتھ، تو یہ علامت ہے۔ اور چوتھا، کھانے کا شوق ظاہر کرے، تو اب وقت آ گیا اس کو سالڈ چیز کھلانے کا وقت آ گیا۔ اور ایک بات حضرت نے لکھی کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، ایسے چھوٹے بچوں کو صبح میں اٹھتے ہی فجر کے وقت ہی اپنا سالڈ چیز کھلانا شروع کر دیتی ہیں۔ حضرت نے لکھا کہ نہیں، صبح میں چونکہ ماں کا دودھ کثرت سے ہوتا ہے تو صبح میں اپنا دودھ پلا دینا چاہیے اور سالڈ چیز جو ہے وہ شام میں کھلانا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت دودھ کم ہوتا ہے، تو شام میں کھلائے گی تو اس کو بھی جو ہے اس کی بھی فطرت کا اس کو جواب ملے گا، جی اچھا کھانے کو ملے گا، تو رات بچہ سکون کے ساتھ سو سکے گا. اس کے بعد چوتھی کھڑکی جو کھلتی ہے سمجھے، اس کا نام ان لوگوں نے لکھا ہے کہ سپی کپ ونڈو. تو ایسا کپ جس کو دو طرف ہینڈل ہے، پکڑنا آسان ہے اس کو، تو وہ کپ جو ہے لینے کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کی، اس عمر میں کپ پکڑ کے پینے کا موڈ آتا اس کا. یہ جو ہے اس میں فارمولا ملک بھی، یعنی جو تیار پاؤڈر ملتا ہے اس کا بنا ہوا دودھ بھی پلا سکتے ہیں، خود ماں کا دودھ بھی، مگر کپ میں ڈال کے دینے کا، وہ جو خاص قسم کی بنی رہتی جس میں وال وغیرہ لگا ہوا رہتا ہے. اس کے بعد پانچویں جو اس کی کھڑکی کھلتی ہے وہ 12 مہینے سے 18 مہینے تک، 1 سال سے لے کے 1.5 سال کی عمر تک، اس کا نام رکھا ہے لووی ونڈو. اس میں کیا ہے، بچہ چلنا سیکھ جاتا ہے، تو اب اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ میری امی میرے سے چھٹ جائیں گی، جدائی ہو جائے گی، فطرتاً اس کے اندر ایک امی سے جدا ہو جاؤں گا میں، ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، چلنا سیکھ گیا. تو اب کیا کرتا ہے، وہ کسی چیز سے اٹیچ ہونا چاہتا ہے، ادھر جدا ہوا ہے نا تو جو خلا پیدا ہوا ہے اس کے حل کے واسطے وہ کسی چیز سے لگنا چاہتا ہے، اٹیچ ہونا چاہتا ہے. چنانچہ اس عمر میں بچے تکیہ جو ہے لے لیتے ہیں، تکیہ پکڑ رہے ہیں، یا کھلونا کوئی جب دیکھو بس کھلونا پکڑے ہوئے ہیں، یا گڑیا جو ہے بچے کو بنا کے دی جائے، وہ گڑیا جو ہوتی ہے بس اس کو پکڑ کے قریب رکھ لیں گے، اور دودھ پیتے وقت ماں کے بال پکڑ کے دودھ پی رہے. تو یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے، جدا ہونے کا ڈر پیدا ہونے سے پکڑ رہا ہو، اس کو فطرت کا تقاضا سمجھیں. یہ 60% بچوں میں ہوتا ہے، سب بچوں میں ہونا ضروری نہیں، 40% بچے یہ سب سہارا وغیرہ نہیں جو کھانے پینے میں مست رہتے ہیں، 40% ایسے بھی رہتے ہیں. اور ایک چھٹویں جو کھڑکی کھلتی ہے وہ 12 مہینے سے 23 مہینے کے درمیان کھلتی ہے، یعنی دماغ ایک نیا آرڈر اس کو دیتا ہے، نئی چیز سیکھنے کے لیے اس کو دماغ آرڈر دیتا ہے. اس کا نام ان لوگوں نے رکھا پیسیفیئر ونڈوز ونڈو. یہ وقت جو ہے چوسنی چھڑانے کا وقت ہے، واٹل جو چوسنے کی جو اس کو عادت تھی، دماغ کو اس کو اندر سے آرڈر دیتا ہے کہ اب تم بڑے ہو رہے ہیں، یہ نپل چھوڑو، یہ کب تک چوستے بیٹھتے، تو اندر سے اس کو آرڈر ملتا ہے، اسی عمر میں چھڑا دینا چاہیے. 1 سال سے 2 سال تک، دوسرا سال ختم ہونے سے 1 مہینہ پہلے تک دماغ خود اس کو بچے کو بولتا رہتا ہے کہ یہ چوسنی چھوڑو، ہاں نپل چھوڑ دو. یہ ماں باپ اسی وقت کوشش کروائیں، اگر زیادہ دن تک نپل چوسنے کی عادت رہی یہ وہ چوسنی، تو اس سے بچے کے بات کرنے میں پھر دیر ہو جائے گی، بات کرنا جو شروع کرے گا اس میں لیٹ ہو جائے گا، اور پھر دانتوں کی نشو نما میں بھی نقصان ہوگا، اس لیے کہ اس کو دانت بڑھنا ہے، مضبوط ہونا ہے، جب دیکھو چوسنی چوستا رہے گا تو دانت کی نشو نما میں اس کے بڑھنے میں نقصان ہو جائے گا. اور 2 سال کا ہونے تک بھی اگر اس کو ہم جو ہے نپل نہیں چھڑوائے، چوسنی نہیں چھڑوائے، تو اب وہ بڑا ہونے کے بعد کیا ہوگا، تھوڑا بڑا ہوگا تو منہ میں انگلی رکھنے کی عادت رہے گی، انگوٹھا رکھتے نا مضبوط، چوستے ہی رہتے. تو یہ 23 مہینے کا جب تک رہتا ہے، جب تک اس کو اندر سے پیغام ملتے رہتا ہے کہ بیٹا چھوڑ دو، اب چوسنا چھوڑ دو، اسی وقت ادھر ماں بھی اگر ٹرائی کرے گی تو چھڑانا آسان ہے. 7ویں جو کھڑکی ہے اس کا نام انہوں نے رکھا چائلڈ سلیپ ٹرین ونڈو. تو یہ 2.5 سال سے لے کر 3 سال کے درمیان یہ آرڈر جو ہے دماغ دیتا ہے، یعنی دماغ یہ سکھاتا ہے کہ اب یہ پالنے میں جھولے میں سونے کا وقت ختم ہو گیا بابا، اب بستر پہ باضابطہ سو جاؤ، یہ دماغ اس کو پیغام دیتا ہے اس عمر کے اندر. تو اس سے پہلے جو عورتیں اپنے بچوں کو بیڈ پہ سلانے کی فکر کرتی ہیں تو بچے ستاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دماغ اندر سے بول رہا نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا. تو جب تک جو ہے 2.5 سال سے پہلے کریپ کے اندر ان کو رہتے نیچے رکھ کے جو جھولا کریپ کے اندر ان کو رکھا جائے، اور بڑا محسوس ہوا تو اس کے اوپر ٹینٹ لگا دیا جائے اس کے اوپر جو، مگر اس کو وہیں سونے کا وقت ہے اس کا 2.5 سال تک. اور جب اب ارادہ ہم کر لیے کہ اب اس کو بستر کی عادت ڈالنا ہے، باضابطہ بیڈ پہ سلانا ہے، تو پہلے سے اس کو بولنا، ذہنی طور پہ تیار کرنا، اس لیے کہ 2.5 سال کا بچہ ہے، بچی ہے. بڑے بچے کریپ میں نہیں سوتے، جھولے میں نہیں سوتے، اب تم کو بیڈ پہ سونا ہے، پہلے 2-3 دن پہلے سے بولنا، اس کو ذہن اس کا بنانا کہ بڑے بچے نہیں سوتے، جھولے میں نہیں سوتے، بس بستر پہ سوتے ہیں، پلنگ پہ سوتے ہیں. اس طرح سے ذہنی طور پہ تیار کر کے پھر اس کو وہ چیز سکھائیں گے تو اس کا ذہن قبول کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے 8ویں جو کھڑکی کھلتی ہے دماغ میں وہ ہے پوٹی ٹرین ونڈو. وہ بیت الخلاء کی ٹریننگ لو بول کے اندر سے دماغ اس کو آرڈر دیتا کہ اب جو ہے ضرورت سے فارغ ہونا سیکھو بابا، اندر سے ہی آرڈر ملتا اس کا دماغ کے اندر. تو یہ 2.5 سال سے لے کے 3 سال تک کے بیچ میں یہ سگنل ملتا ہے بچے. اب اس سے پہلے اگر مائیں اس کو سکھانا شروع کر دیے تو بچہ ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، بار بار صاف کرنا پڑتا. اور اگر اس پیریڈ میں بھی جب بچہ سیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، خود سے ضرورت سے فارغ ہونا سیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، تو ماں کو اصرار نہیں کرنا چاہیے، زبردستی نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، اندر سے سگنل آئے گا تو پھر آسانی سے سیکھے گا. اس کے بعد 9ویں جو کھڑکی ہے نیپ ٹائم ونڈو اس کا نام رکھا. تو پہلے کیا تھا، بچہ رات میں بھی سوتا تھا اور دن میں بھی سوتا تھا. اب جو ہے 3 سال سے لے کے 5 سال کی عمر میں اس کو اندر سے دماغ اس کو آرڈر دیتا ہے کہ اصل سونے کا ٹائم رات کا ہے، دن میں لمبا نہیں سونا، بہت نہیں سونا، یہ اندر سے دماغ اس کو سگنل دیتے رہتا ہے 3 سال سے 5 سال کی عمر. کیوں، اب اس کو اسکول جانے کا ٹائم ہے، سیکھنے سکھانے کا 5 سال کا ہونے والا ہے، تو پہلے سے ہی دماغ بولتا ہے اس کو کہ اب سیکھنے سکھانے کا زمانہ آ رہا ہے، اس لیے اب دن میں لمبا سونا نہیں ہے. تو اگر ان دنوں میں ماں بھی عادت ڈلوائے بچے کو تو بچے کو عادت پڑ جاتی ہے کہ اصل سونا رات کا، دن میں کم سونا. پھر 10ویں کھڑکی جو کھلتی ہے وہ 5 سال سے لے کر 7 سال کی عمر کے دوران کھلتی ہے. دماغ کے اندر اس کو ایک نیا آرڈر ملنا شروع ہوتا ہے، اس کا نام انہوں نے لکھا ہے ویل بیلنسنگ ونڈو. ویل بیلنسنگ ونڈو کھلتی ہے، یعنی دماغ جو ہے توازن سکھاتا ہے اس کو، بیلنس کیسا رکھنا چاہیے وہ اس کو دماغ اس عمر میں سکھاتا ہے، باڈی کو کیسا بیلنس میں رکھنا. تو کیا یہ 7 سال کی عمر سے پہلے، 5 سال 7 سال کے اس سے پہلے جو ہے بچوں کو اگر کوئی سائیکل بھی دلائی جاتی ہے تو 2 طرف اس کے چھوٹے چھوٹے پہیے والی دلائی جاتی ہے، اس لیے کہ گر نہ جائے. لیکن 7 سال کی عمر کے اندر جب یہ سگنل ملتا ہے تو اب وہ چھوٹے پہیے نکال دے سکتے. کیوں، اب اس کا دماغ اس کو سکھاتا ہے کیسے باڈی کو بیلنس کیسا کرنا چاہیے. تو یہ اس کی عمر ہے. اس کے بعد 11ویں جو ونڈو کھلتی ہے وہ 6 اور 7 سال کی عمر کے درمیان، وہ کیا ہے، بات ونڈو. دماغ بولتا ہے کہ اب خود سے نہانا شروع کرو بابا، نہانا سیکھنے کا آرڈر اب دماغ اندر سے دیتا ہے، سگنل ملتا ہے. تو ذہن خود سکھاتا ہے بچے کو کہ اب تم کو خود سے نہانا ہے. اس سے پہلے بھی بچے نہا لیتے ہیں لیکن چونکہ اندر سے ابھی سگنل صحیح نہیں ہے تو پھسل کے گر سکتے ہیں، مار لگ سکتا ہے اور صحت کو نقصان ہو سکتا ہے. اور ٹھنڈا کا پانی کیسا، گرم پانی کیسا، مکسنگ کیسا، وہ سب یہ سمجھنے کی عمر ہے، ورنہ وہ باتھ روم خراب کر دے گا، بات فلو کر دے گا، کچھ بھی کر دے گا. بالوں پر شیمپو کیسا لگانا، رگڑنا کیسا، یہ پوری چیز سیکھنے کا وقت آتا ہے، اندر سے دماغ اس کو سکھاتا ہے. مگر جب بچے نہانا شروع کرتے ہیں نا تو اچانک پانی گرنے سے بچے ڈرتے ہیں، لکھا ان کی طبیعت کے اعتبار سے پانی گرنے سے ڈرتے ہیں. اس وجہ سے شروع میں یہ نہانا سیکھنے کی عمر ہے، اندر سے ان کو سگنل مل رہا لیکن اپنی نگرانی میں ان کو نہانا سکھا ہے. بلکہ باپ نہا رہا ہے تو ساتھ میں بیٹے کو نہانا سکھائے تو اس کو ایک رہتا ہے کہ ابو بھی نہا رہے ہیں تو ہم بھی نہا رہے ہیں، ماں نہا رہی تو بچی کو سکھا سکتی ہے. اب نہیں سکھائیں گے، نگرانی نہیں کریں گے تو وہ نہائے گا مگر آدھا صابن دھوئے گا، آدھا صابن ایسے لگا کے نکل کے آ جائے، صابن پورا نہیں دھوئے گا. بہرحال یہ ونڈوز کی تقسیم اس لیے پوری تفصیل سے بتائی کہ جس وقت جو ونڈو دماغ میں کھلی ہوئی ہے، اندر سے اس کی فطرت جو چیز اس کو سیکھنے کے لیے آمادہ کر رہی ہے ان دنوں میں ماں بھی وہی چیز سکھائے گی تو آسانی ہو جائے گی، اس سے پہلے سکھانا شروع کرے گی تو پرابلمس آ جائیں گے، بچے کے لیے ماں آفت بن جائے گی، ماں کے لیے بچہ آفت بن جائے گی. اب یہ سب مفید علوم ہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر اچھی تحقیق سے امت فائدہ اٹھائے. علم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک دولت ہے. اب اس کے علاوہ کچھ پرورش کے مختصر نکات پیش کیے جا رہے ہیں. ایک نقطہ یہ ہے کہ بچے کو ہر معاملے میں چوائس دینا چاہیے کہ بیٹا یہ کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، اختیار دینا، بغیر اختیار کے آرڈر نہیں دینا ان کو ہر چیز میں. ان کو کوئی بھی ان کے کام ہیں ان کی چوائس پوچھ کے کرنا، اس سے بچے کے اندر قوت فیصلہ پیدا ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی ٹریننگ ہوتی ہے اور خود اعتمادی بڑھتی ہے. اپنے اوپر اعتماد کرنا، خود اعتمادی وہ چیز ہے زندگی بھر اسی سے کامیاب ہوتا ہے. یہ سب چیزیں چھوٹے بچوں سے ہی بچوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر صلاحیت کی تربیت کرنا وہ ہے ماں کا کام. صرف کھانا کھلا دینا، نہلا کے کپڑے پہنا دینا وہ تھوڑی ہے. خاص طور پہ اس علم کے دور میں ہر چیز جب معلوم ہو رہی ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے. دوسرا کام یہ ہے کہ اگر بچہ کبھی کسی کام کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے تو اس وقت اصرار نہیں کرنا چاہیے، غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ اس وقت نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ بچے یہ سب اندر کے سگنل پہ کام کرتے رہتے ہیں. اس وقت اس لیول کے کام کا سگنل اندر سے نہیں مل رہا ہے، اس کی طبیعت چلتی نہیں ہے. تو اب اگر ماں اصرار کرے گی، غصہ کرے گی کسی کام کے لیے، تو بچے کے اندر کیا ہوتا ہے، بغاوت پیدا ہوتی ہے. خیر اور کام کا سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ برش رگڑو، دانت صاف کرو، کپڑے ایسا کرو، آرڈر دینے کے بجائے جو بھی کام سکھانا چاہ رہے ہیں وہ کام خود کر کے بتانا. ایسا بیٹھو، پہلے بیٹھ کے بتانا، ایسا بیٹھو، کوئی کام سکھانا ہو وہ کر کے بتانا. اس لیے کہ بچوں میں کاپی کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے، نقل کرنے کی. ان کے سامنے جو بھی کام سکھانا چاہ رہے وہ کر کے بتانا چاہیے، اس کا نمونہ پیش کریں تو وہ آسانی سے. ہم نمونہ ہی نہیں بولے، وہ چھوٹا ذہن ہے، خالی کام بولتے اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اور ایک بات لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ دو سال کی عمر ہونے سے پہلے بچے کے سامنے کوئی اسکرین نہیں آنا. چاہے ٹیپ ہے، آج کل گھروں میں ٹیپ ہیں، فون کا اسکرین ہے، جتنے بھی اسکرین ہیں جتنے بھی قسم کے، یہ اسکرین دو سال کی عمر سے پہلے اس کی نظر اس پہ نہیں پڑنا. اس لیے کہ اس وقت جو دماغ کے اندر جو فرق کرنے والی صلاحیت ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے، فلٹر کرنے کی، آنکھ کے سامنے جو کچھ آ رہا ہے اس کو فلٹر کر کے لینے کی صلاحیت دماغ کے اندر کھلتی نہیں. چنانچہ ابھی اسی زمانے میں اس کے سامنے اسکرین آ گیا، فون کا، ٹیب کا، لیپ ٹاپ کا، کسی بھی چار. اب اس کے اندر جو کارٹون دیکھے گا وہ بچہ دو سال سے کم عمر والا، تو اس کو حقیقت سمجھے گا. حقیقت سمجھنے کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی کے اندر نقص آ جائے گا. اندر سے ہی اس کو حقیقت کیا ہے، کہانی کیا ہے، فوٹو کیا ہے، سچائی کیا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہوگا. وہ ماردھا وغیرہ کوئی کارٹونز بھی کر رہے ہیں تو وہ اس کے اندر آ جائے گا. غلط پیغام زندگی بھر کے لیے فیڈ ہو جائے گا، اس سے اس کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تو ان لوگوں نے، ریسرچ والوں نے کہا کہ دو سال سے پہلے کوئی اسکرین سامنے نہیں آنا. اور ایک نکتہ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے وہ مت کرو، ایسا مت کرو، یہ مت کرو، نہیں بولنا بچوں کے سامنے. نو 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 بولنے سے بہت نقصان ہوتا ہے. اب عورتیں کیا کرتی ہیں، اکثر یہی رہتا عورتوں میں، بچے کو نظر رکھ کے یہ نہیں وہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، یہ نہیں. ایک دن میں 100 مرتبہ تو نہیں بولتی عورتیں. اس کا بہت بڑا اثر بچوں کے اوپر ہوتا ہے. ماہرین نے لکھا کہ ایک مرتبہ نو بولے نا تو اس کا اثر دھونے کے واسطے کم سے کم 3 مرتبہ یس بولنا اس کے بعد، تب جا کے وہ جو برا اثر نہیں بولنے سے اس کے دل پہ پڑا ہے وہ اثر جائے گا. 3 مرتبہ یس بولنا پڑے گا. اس سے بچہ معتدل مزاج بنے گا. یس یس بولنے سے معتدل، نو نو بولنے سے ریزسٹنس پیدا ہوتا، بغاوت پیدا ہوتی اور بچے ضدی ہوتے. اب عورتیں یہ سب نہیں کر کے، خالی بچہ بہت ضدی ہے، دعا کرو کچھ تو وظیفہ آئے گا، بہت پوچھتے رہتے ہوتے ہیں. وظیفہ پوچھتے ضد جانے کے واسطے، ہر چیز کے واسطے وظیفہ پوچھتے تھے. اگر وظیفوں سے کام چلتا تو حضور کچھ بھی نہیں کرتے تھے، سب وظیفے کر کے بیٹھتے تھے، پوری دنیا بدل جاتی تھی. ہے دعا کرنا ہے، وظائف کی اپنی تاثیر ہے، مگر ہر چیز میں وظیفہ وظیفہ. اور ایک نقطہ یہ ہے کہ ضد نہیں پیدا ہونا تو آنے والے دن کا کام پہلے سے بتانا، کل سفر پہ جانا ہے، کل تمہارا اسکول کھلنے والا ہے، جو بھی اگلا جو پروگرام ہے اگلے دن کا، اس کے واسطے بچے کو ایک دن پہلے سے اس کا ذہن بنانا. اب اچانک وہ گھر میں مہمان آ گئے، اس کی پلاننگ الگ ہے، بچے کی دماغ ایک مہمان آ گئے اس کی سہولیات میں ڈسٹرب ہو گیا، اب اس کی ضد شروع ہو جاتی ہے. اچانک اس کو کوئی نئی صورتحال روزانہ عادت کے خلاف کوئی بات اس کے سامنے آ گئی تو بچہ رد عمل ریئیکشن کا شکار ہوتا، جس کی وجہ سے ضد کی طبیعت اس کی مضبوط ہو جاتی. تو جو بھی کام ہونے والا ہے پہلے سے ذہن اس کا بنانا. اماں بابا بولے تو یہ سب سیکھنا ہے. دیکھیے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، بابا بولے تو کیا، کچھ بھی نہیں، بس تنخواہ لائے بیگم کو دے دیے، ختم ہو گیا کام، ڈیوٹی ہو گئی سمجھتے. یہ بچوں کو بڑا کرنا، پالنا، صحیح شخصیت بنانا کافی توجہ کی چیز ہے. اور پھر ماں باپ ہی سے نہیں سیکھتا، گھر کے سارے افراد سے بھی سیکھتا ہے. اس لیے گھر میں اور جو پھپھو رہتی ہے، خالہ رہتی ہے، یا کوئی بھی رشتے دار رہتے ہیں، دادی اماں رہتی ہے، نانی اماں رہتی ہے، ان لوگوں کو بھی ساتھ لینا ہماری بچے کی تربیت کے لیے، آپ بھی ساتھ دیجئے. ان کو بھی یہ سب معلوم ہونا کہ کیا کرنا بچے کے سامنے، کیا نہیں کرنا، کس سے بچے بگڑتے ہیں. بہرحال اور بھی کچھ نکات ہیں لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو سکتا ہے اس لیے میں نے روک دیا. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بچے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ تربیت کرنا پڑتا ہے. غصہ، ناراضگی، جھنجھلاہٹ اور نئی نئی کرنے سے بچے بگڑ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کو ممتا سے بھر دیا ہے، شدید پیار سے بھر دیا، کیونکہ اللہ کی اس مخلوق کو پیار کی بہت ضرورت ہے. اور بچے بچے ہی رہتے لیکن ان کی اپنی ایک سوچ رہتی، وہ کیا سوچ رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اس واسطے جو موڈ میں آیا ان کے ساتھ نہیں کرنا، آگے پیچھے سوچتے ان کو لے کے چلنا محبت کے ساتھ. چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا، بچہ جو ہے 3 سال کا تھا، چھوٹا سا بچہ. اب دوسری شادی کی تو دوسری ماں آئی تو بچہ وہ ماں سے بھی مانوس ہو گیا، گل مل گیا. تو انہوں نے ایک دن بچے سے پوچھا کہ تمہاری پہلی مما کیسی تھی، یہ دوسری مما کیسی ہے. تو بچے نے کہا پہلی مما جھوٹے تھے، بولے دوسری مما سچے ہیں. وہ ان کو حیرانی ہوئی، کیا مطلب اس کا، پہلی جو مما تھی ہمارے جھوٹے تھے، یہ ممی سچے. اب باپ نے اور تفصیل کی تو انہوں نے بتایا، بچے نے بتایا کہ پہلی جو امی تھے، مما تھے، وہ میں کچھ بھی ستاتا تھا، میں کچھ کرتا تھا تو ڈراتی تھی، ڈانٹتی تھی کہ اگر تم یہ حرکت کرو گی تو پھر کھانا نہیں دوں گی، پھر میں وہی غلطی کرتا تھا مگر پھر کھانا لے کے میرے پیچھے پھرتی تھی، کھاؤ کھاؤ. پہلے تو بولتی تھی کھانا نہیں دوں گی، 2 دن کھانا نہیں دوں گی، بھوکا رکھوں گی بولتی تھی، لیکن میں نہیں کھاتا تھا تو یہ پیچھے پھر پھر کے میرے منہ میں گزڑ کے کھلاتی تھی. اب یہ دوسری مما ہے ہماری، بالکل سچی، جیسا بولتی ویسے ہی کرتی، سچی ہے مما. اب میں نے کام جو ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کھانا نہیں دوں گی، اب میں کل سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا نہیں ملتا. تو سچے جھوٹے کی کیا، کس انداز سے کون سا بچہ سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے. تو بچے بڑے حساس ہوتے ہیں، بڑی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر پہلو سے نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے ممتا کا عجیب جذبہ ماں کو دیا ہے. ماں کا کام ہے، باپ کا کام ہے کہ پوری محبتوں کے ساتھ بچوں کی تربیت کریں، توجہات کے ساتھ. اب ماں بولے تو اور خاندان کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، جو بھی گھر میں رہتے ہیں، نانا حضرت رہ رہے ہیں، دادا حضرت رہ رہے ہیں، اور اگر پھوپیاں ساتھ میں رہ رہی ہیں، سب پورے خاندان کا کام ہے کہ بچوں کو اچھی توجہ دیتے ہوئے اور جدید معلومات سے استفادہ کرتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے جو نقطے بتائے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں. ہمارے گھروں میں رواج ہونا چاہیے ایسی کتابیں پڑھنے کا. اب ہمارے حضرت پیر صاحب کی تین کتابیں اس موضوع پہ ہیں بچوں کی تربیت پہ. تینوں کتابوں کا نام بچوں کی تربیت ہے لیکن الگ الگ کتابیں. ایک کتاب مولانا صلاح الدین سیفی صاحب نے مرتب کی ہے اور ایک کتاب جو ہے مولانا حنیف صاحب نے مرتب کی ہے اور ایک کتاب یہ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کی طرف سے چھپی ہے. اور بھی اردو میں ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں ہیں. تو عورتوں میں ایک ذوق ہونا چاہیے کہ ہماری نسل بلند ہو. ہماری سب سے بڑی کمائی کیا ہے؟ ہماری اولاد ہے. تو اس کے واسطے جو حضور نے جو تدبیریں بتائی ہیں اور دنیا والے کیا کر رہے ہیں اس سے باخبر ہو کر اچھی اولاد اچھی نسل چھوڑ کے جانا وہی ہماری آمدنی ہے. وہاں ایک فلیٹ وہاں ایک فلیٹ اتنی دولت یہ سب چھوڑ کے فائدہ کیا؟ یہ سب چیزوں کا درجہ بات کا ہے. پہلا پوری توجہ ہماری بچوں کی طرف رہے کہ ان کی ایمانی تربیت ہو ان کی پرسنالٹی اچھی بنے. انشاءاللہ پھر لکھا ہے کہ بچہ جتنی سانسیں لے گا اتنا ثواب اتنی نیکیاں ملے گی ماں کو باپ کو اس کو اچھا بنانے کا. ایک ایک سانس پہ جو ہے ان کو ماں باپ کو اجر ملے گا. اس لیے یہ کام ایسا ہے کہ امت اس پہ توجہ دے اپنے گھر پہ توجہ دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نے جب عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں بار بار نہیں آ سکتا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تو حضور نے فرمایا کہ اکف لسانک اپنی زبان کو روکو یعنی باتوں میں مت لگو. سارے جہاں کا جائزہ جو آدمی بھی زیادہ باتوں والا رہتا اس کو محفلیں جمانے کی بہت عادت دوستوں میں لوگوں میں یہاں وہاں بیٹھنا باتیں کرتے رہنا. تو حضور نے ان سے فرمایا کہ دیکھو باتیں روکو اپنی پبلک لائف مت گزارو بہت زیادہ. جب دیکھو لوگوں کے بیچ میں مجلسیں سجا رہے ہیں نیوز سن رہے ہیں لوگوں کو سنا رہے ہیں محلے کی پوری نیوز کی خبر دنیا بھر کی خبر. جب دیکھو جنرل نالج اس زمانے میں نالج 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 ساری دنیا کی فکر جیسے ان سے پوچھ کے ہی ملک چلایا جا رہا ہے. ہر چیز میں ایسا ہونا تھا ویسا ہونا تھا. ارے ووٹ دیتے وقت دیتے مگر بھائی پانچ سال میں ایک مرتبہ ووٹ دینا رہتا مگر روز اتنی ریسرچ کر رہے آپ ملک کے حالات پہ کہ پورا وقت ہی اس میں چلے جا رہا. باہر کی دنیا بیکار کی مصروفیات میں دھیان جو سب سے بڑا کام ہے گھر کے اندر اس کی طرف توجہ نہیں. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دینی جذبے والے بھی ہم لوگ باہر بہت دین کی فکر کر رہے ہیں ہم لوگ اس میں سب سے بڑا مجرم تو میں ہوں سمجھے کہ باہر ہماری سرگرمیاں بہت ہے اور ہماری اولاد کا ہمارے اوپر کیا حق ہے گھر والوں کا کیا حق ہے اس کا پورا اندازہ بھی نہیں ہے ہمارے. جب تفصیل سے احادیث پڑھی جاتی ہے جب تربیت کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو آنکھیں کھلتی ہے کہ یہ بہت کام کا کام ہے وقت لگانے کا کام ہے توجہ کا کام ہے. تو حضور نے ان سے فرمایا اکفف لسانک زیادہ باتیں چھوڑو تقریریں چھوڑو زیادہ اور وبکی علی خطیئتک اپنے بارے میں سوچنے والے بنو اپنی غلطیوں کا اتنا احساس کرو کہ غلطیوں پہ رونا آئے تم کو. زیادہ اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس کو رونا آتا جو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس کو اپنی فکر ہی نہیں ہوتی اپنی خرابیاں نظر ہی نہیں آتی. بولتے نا کہ اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اور سامنے والی کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا آدمی کو. ارے تمہاری آنکھ کے اوپر تنکا ہے یہ بولتا اور تمہاری آنکھ میں مدو پڑا ہوا ہے پورا پورا شیطیر وہ نظر نہیں آتا اپنی خرابی نظر نہیں آتی. تو حضور نے فرمایا وب کی اعلی خطیئتک یہ باہر کی فکریں چھوڑو جی باتوں بات اپنی اندر کی ذات کی فکر ایسی کرو کہ رونا آئے تم کو اپنا غم لگا رہے کہ میری. اور آگے فرمایا ول یسا کا بیتک تمہارے گھر میں تمہارا دل لگے تمہارے بچوں میں تمہارے گھر والوں میں توجہ دو ان کے تقاضوں پہ توجہ دو اس کی طرف ہی دھیان نہیں ہے. تو یہ زمانہ اسی قسم کا ہے کہ باہر کی زیادہ فکر ہے اصل ذمہ داریوں کی فکر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اب تو کیا ہے بچے تو کئی لوگوں کے بچے بڑے ہو گئے بڑے ہونے کے بعد جو ہے بہت ہی مجبور ہو جاتا آدمی. اصل تو پورا جن لوگوں کے بچے چھوٹے ہیں ان کے سامنے یہ ٹاپک آ گیا تو وہ ان کی زندگی سونا ہو گئی صحیح وقت پہ جس کو یہ ٹاپک مل گیا ہم بھی علم دین کی لائن میں تھے مگر وقت پہ یہ موضوع ہم کو نہیں ملا. اب بچے بڑے ہو گئے تو اب موضوع ہمارے سامنے کھل کے آ رہا ہے. جن لوگوں کو وقت پہ آ رہا ہے ابھی بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے بہت قیمتی ہے کہ اپنی پوری توجہات اولاد کی تربیت پہ لگائیں. وہی جو ہے دین کی بھی اصل طاقت وہی ہے اور ہمارے گھر کی طاقت بھی وہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں. اچھا ایک بات, تھوڑا وقت ہے تو بتا دیں کہ یہ جتنی بھی محفلیں ہو رہی ہیں جس کے اندر دین کے مختلف اچھے اچھے پہلو آتے رہتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے, معلومات تو آج کل بہت ہے. جماعت میں بھی جو ہے اچھے خطبہ اچھے اچھے بیانات کرتے ہیں اور جلسے بھی شہر میں تو مختلف جلسے ہوتے رہتے ہیں, بڑے بڑے علماء کے بیانات کرتے رہتے ہیں, تو معلومات تو اچھی خاصی ہیں. باضابطہ علم البتہ نہیں ہے, ترتیب سے علم البتہ نہیں ہے, وہ سیکھنا پڑے گا. ابھی وہ خاص موضوعات ہی گھومتے رہتے جلسوں کے اندر. بالکل ترتیب سے جو ضرورت کا علم ہے وہ تو خیر سیکھنے کی ضرورت ہے علم کی بھی, لیکن اس سے زیادہ جو ضرورت ہے عمل کی طاقت ہمارے اندر آئے. جو اچھائی کو ہم پسند کر رہے ہیں وہ اچھائی پہ ہم جمیں, جس برائی کو ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں اس برائی سے ہم بچنے والے بن جائیں. اس کے واسطے جو راستہ ہے وہ اپنے ول پاور پہ محنت کرنا پڑتا ہے, قوت ارادی پر محنت کرنا پڑتا ہے. قوت ارادی پر محنت کرنے کے لیے اپنی توجہ کی طاقت پہ محنت کرنا پڑتا ہے. بیک پخت 25 طرف دماغ نہ گھوم رہا ہو بلکہ جو مقصد زندگی ہے اس کے اوپر دماغ رکے. جب تک دماغ کو ایک پوائنٹ پہ روکنے کی عادت نہیں ہوتی ویسے آدمی کے اندر نہ دنیا میں ترقی کرنے کی صلاحیت ہوتی نہ آخرت میں ترقی کی صلاحیت ہوتی. اس کے لیے شروع سے جو دین میں ترتیب ہے, ہر نبی نے جو سکھایا, حضور پاک نے جو سکھایا, تمام تربیت کے ماہرین نے اولیاء نے سکھایا کہ آدمی کو زیادہ محنت اللہ کے ذکر پہ کرنے چاہیے, کہ اپنے دماغ کو ہر وقت اللہ کی یاد میں لگائے رکھے آدمی. اس لیے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں, اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں. ہماری زندگی کا مقصود ہی ہے کہ ہم اللہ کے پاس جا کے کامیاب ہو جائیں, جنت میں اللہ کے ساتھ رہیں. تو اللہ کا دھیان جب تک نہیں بنے گا اس وقت تک عمل کی طاقت نہیں آئے, سنتے رہیں گے چھوٹے, استقامت نہیں آئے گی. ابھی چونکہ مراقبہ ہونے والا ہے چھوٹا سا, تو مراقبے کی طرف توجہ دلانا ہے. جو لوگ بھی واقعی اہل اللہ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں, تربیت کے نظام سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں, خواتین بھی بہت ساری, کافی خواتین جو ہے عرصے سے باتیں سن رہی ہیں, لیکن جو مراقبہ نہیں کریں گے, ذکر کی کئی شکلیں ہیں مگر مراقبہ بہت جاندار ہے. اس لیے کہ وہ زبان سے ذکر نہیں ہوتا, ذکر ہی خیال سے ہوتا ہے اور خیالات کے نہ جمنے سے ہی ول پاور زیرو ہو جاتا ہے. خیال سے ہی جب ذکر ہوگا تو خیال مضبوط ہوگا, ول پاور مضبوط ہوگا. تو بیٹھ کر اللہ اللہ کا دھیان, مراقبہ, یہ اصل جان ہے. اور شروع میں تو گھنٹوں مراقبے کی ضرورت رہتی ہے, اس کے بعد پھر ہمیشہ نہیں رہتی. یہ یکسوئی سے آرام سے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کرنا, اس کے لیے اچھا خاصا وقت نکالنا, یہ ہماری پہلی ضرورت ہے. اس میں پختگی آ جائے گی تو انشاءاللہ پورے دین پہ چلنا پھر آسان ہو جائے. اور یہ پختگی ذکر کے ساتھ دعوت کے کام سے بھی آتی ہے, لیکن وہ دعوت کا کام پوری قوت سے دے آدمی, اس کے لیے قربانیاں دے, اس کا اس پہ غلبہ رہے, دعوت کے موضوعات کا غلبہ رہے, اس کے اوپر چھا جائے, تو پھر یہی ول پاور آتا ہے اس سے بھی, مگر رسمی کام سے نہیں آتا. اور پھر دعوت کے کام میں چونکہ رخ عوام کی طرف رہتا ہے اور ذکر میں چونکہ رخ ہماری روح کا اللہ کی طرف رہتا ہے, اس لیے یہ ذکر کے بغیر صرف دعوت سے کام پورا نہیں ہوتا. ذکر خصوصی اہمیت سے کرنا پڑتا ہی ہے اندر کی روح طاقت پر ہونے کے لیے. اس وجہ سے جتنے احباب بھی مجلسوں میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ, معلوم نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں, ان کے سامنے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم نالج اپنا جتنا بڑھا لیں علم دین کا, کام پورا نہیں ہوگا. اصل کام اس وقت ہوگا ٹھان لے آدمی کے مراقبہ کریں گے, وقت نکالیں گے مراقبہ کریں گے. جہری ذکر کا بھی اپنا اثر ہے، مگر عام طور پہ جہری ذکر کرتے وقت دماغ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، منہ سے تسبیح بھی چل رہی ہے دماغ گھومتا رہتا ہے. جہری ذکر میں یہ رہتا ہے کہ اتنی قوت سے کیا جائے کہ پسینہ پسینہ ہو جائے، آدمی کھو جائے، تب وہ ایک عشق کا غلبہ ہوتا ہے اس میں. زہری ذکر تھوڑا تھوڑا زبانی جو کرتے ہیں نا، وہ تھوڑے تھوڑے ذکر وہ ہوا میں چلا جاتا ہے، اس میں ذہن جمتا ہی نہیں. تو یہ جو مراقبہ ہے یہ سکون کا ایک عمل ہے، اس سے بہت تیزی سے ترقی ہوتی ہے. جہاں جہاں بھی ہمارے ساتھی جو لوگ بھی، خواتین میں بھی مردوں میں بھی جم کے مراقبہ کر رہے ہیں، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے. تو دوستوں سے، بزرگوں سے اور آنے والی خواتین سے گزارش ہے کہ اصل کام کی طرف توجہ دیں، ضرور وقت نکال کر مراقبہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرنا ہے. نیت یہ کیجئے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کٹ گئے دنیا سے. مراقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف پوری روح سے متوجہ ہو جانا. تو تھوڑی دیر کے لیے نیت یہ کیجئے کہ ہم دنیا سے کٹ ہی گئے، یہ زمین آسمان ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم کسی اور جگہ ہیں، اللہ کے سامنے ہیں. اب میں کچھ نہیں سوچوں گا، بس اللہ کا نام سوچوں گا. اس نیت سے بیٹھ جائیے، آرام سے بیٹھیں، آنکھوں کو بند کر لیں. آنکھوں کو بند کر دیجئے، سر کو تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیجئے اور پورا دھیان دل کی طرف لگا دیجئے، پورا کانسنٹریشن دل کی طرف لگا دیجئے چند سیکنڈ کے لیے. اس کے بعد یہ سوچئے اللہ کی رحمت اوپر سے آ رہی ہے، میرے دل میں داخل ہو رہی ہے، جمع ہو رہی ہے اللہ کی رحمت، اور میرے دل سے گناہوں کا میل دور ہو رہا ہے. یہ شروع میں سوچیں، اس کے بعد پھر اللہ اللہ پورا توجہ دل میں رکھ کے دل میں خیال گزارنا ہے. اللہ اللہ زبان سے نہیں بولنا، اللہ اللہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، دل میں اللہ 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 سوچتے جانا. اس طریقے سے لاکھوں اولیاء تیار ہوئے ہیں، بڑی طاقت کی چیز ہے. بالکل یکسو ہو کے دل میں اللہ اللہ پیار سے، جیسے بچہ امی امی بولتا ہے، پیار سے دل میں اللہ 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 سوچئے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے تیرے نام کے ساتھ. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. اللہ 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 اللہ. کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و غدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، तुझको क्या कौन है, जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है, किससे मांगे कहां जाए, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। दुआ कीजिए, आमीन कहिए दिल से। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल-हलीमुल करीम, سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا كاملا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا كريم يا الله يا رحيم يا الله يا ودود يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله اے پیارے اللہ اے مہربان اللہ آپ سے بڑھ کے پیارا کون ہو سکتا ہے مولا اے اللہ آپ نے بہت پیار کیا آپ کے پیار کی کوئی حد نہیں اللہ اللہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت دی اللہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو اپنے سب سے حبیب نبی کو ہمارا رہبر بنایا ہمارا سردار بنایا کتنا حسین دین ہمیں عطا فرمایا اور ہمارے لیے کیسی کیسی جنتیں بنا کے ہمارا انتظار آپ کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے بلا رہے ہیں اپنی جنت کی طرف اے اللہ ہم کو عزت والے گھر دیے اے اللہ عزت کی روٹی دی اے اللہ جب بازار راستوں سے گزرتے ہیں سگنلوں کے پاس چوراستوں کے پاس کئی عورتیں مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ وہ کسی کی ماں ہوتی ہیں کسی کی بہن ہوتی ہیں لیکن مانگنے پہ مجبور ہیں لوگ گھور کے بے نیازی سے گزر جاتے ہیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اے اللہ ان عورتوں کی جگہ ہمارے گھر کی عورتیں بھی ہو سکتی تھی ہماری بہو بیٹیاں ہماری مائیں بھی سڑکوں پہ ہو سکتی تھی لیکن آپ نے ہماری اماؤں کو عزت کے گھرانے عطا فرمائی جو چاہے عزت سے بنا کے کھاتی ہیں اے اللہ آپ کے کس کرم کو سوچا جائے اے اللہ آپ نے ہم پہ بہت نعمتوں کی بارش کی ہم آپ کی قدر نہیں کر سکے اللہ ہم آپ کی رحمت کو پیار کو یاد نہیں رکھ سکے ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں پڑ کر آپ کی نافرمانی کرتے رہے اے اللہ ہماری ایک صبح گناہ سے خالی نہیں ہے ہماری ایک شام غفلت سے خالی نہیں ہے ہمارا ایک دن ایک رات آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے اے اللہ آپ کے نادم شرمسار بندے اور بندیاں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ آج ہم سب کو معاف کر دیجئے اللہ آج ہم سب کو معاف کر دیجئے اللہ آج ہم سب کو معاف کر دیجئے اللہ اے اللہ آپ نہیں چاہتے تب بھی معاف کر دیجئے اللہ اس لیے کہ اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے آپ معاف نہیں کریں گے تو کون ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہم کو بچائے گا آپ 70 ماہوں سے زیادہ محبت والی ماں پیدا کر کے بچوں کو دینے والے آپ ہیں اے اللہ بچے کتنے قصور کرتے ہیں لیکن ماں بار بار معاف کر دیتی ہے اے اللہ اولاد رونے لگتی ہے اولاد تکلیف میں پڑ جاتی ہے تو ماں کی چیخ نکل جاتی ہے اے محبتوں کے مالک اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے سارے مردوں کو معاف کر دیجئے ساری عورتوں کو معاف کر دیجئے اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں پہ جو کالک لگ گئی ہے جو میل آ گیا ہے دور کر دیجئے اللہ عبادتوں کی لذت قرآن کی تلاوت کی مٹھاس چلی گئی اے اللہ آپ سے تنہائی میں اے اللہ دعائیں کرنے کی لذت چلی گئی اے اللہ آخرت کی دھن چلی گئی اے اللہ گناہوں کا کرنا آسان ہو گیا اے اللہ یہ سب چیزیں دور فرما دیجئے اللہ ہمیں معاف کر کے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے اللہ اے اللہ ان مجلسوں میں اللہ اپنی رحمت اتار دیجئے اپنی ہدایت اتار دیجئے آپ کے جو بندے بندیاں دور دور سے آتے ہیں قریب سے آتے ہیں اللہ خالی ہاتھ نہ جانے دیجئے اللہ اس محفل کو آپ کی طرف آگے بڑھنے والا سفر بنا دیجئے اللہ اے اللہ ہم سننے صرف سننے والے نہ بن جائیں
اے اللہ جو سن رہے ہیں اللہ عمل کے لیے قدم اٹھانا آسان فرمائیے، اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے گھروں کو اے اللہ نیکوں کے گھر بنا دیجئے، ہماری اولاد کو نیک بنا دیجئے اللہ، ہم سب کی اولاد کو نیک بنا دیجئے اللہ، اے اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا دیجئے اللہ، اے اللہ اے اللہ تعلیم کے واسطے بچوں کو کہاں کہاں بھیجنا پڑتا ہے، اے اللہ ہمارے بچوں کو ماحول کے زہر سے بچائیے، اے اللہ اسکولوں کی کالجوں کی تعلیم میں جو غلط مواد ہے اس کے اثر سے ہمارے بچوں کو بچائیے، اے اللہ بے حیائی کا جو ماحول ہے اس کے اثر سے بچائیے، ہمارے بچوں کو اے اللہ دین کا سپاہی بنائیے، ایک بہترین پرسنالٹی انہیں عطا فرمائیے، ان کو بہترین اخلاق ہمت حوصلہ عطا فرمائیے، اے اللہ حکمت بھی عطا فرمائیے ہمت بھی عطا فرمائیے، اے اللہ دینی دنیاوی علم کی مہارت بھی عطا فرمائیے، اے اللہ خاندان کے لا روشن مستقبل کا ذریعہ بنائیے، ہماری اولادوں کو امت کے لیے طاقت کا ذریعہ بنائیے، اے اللہ ہماری اے اللہ عورتیں ہماری امت کی مائیں ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اے اللہ ماؤں کو سچی ماں بننے کی دھن عطا فرمائیے، خاص طور پہ دو عورتیں یہاں آ رہی ہیں اللہ ان کو اچھی ماں بننے کی دھن عطا فرمائیے، ہمارا گھر کیسا اچھا بنے، ہماری نسل اچھی صلاحیت والی کیسے بنے، اس کی دھن ان عورتوں کو نصیب فرمائیے، رات کے اندھیروں میں آپ کے سامنے آنسو بہانے والی بنائیے، ان کے آنسو سے پوری خاندان کی قسمت چمک سکتی ہے، اللہ ان عورتوں کو اللہ آخرت کی دھن نصیب فرمائیے، دنیا کے فیشن دنیا کے مقابلوں سے دل ٹھنڈا کر دیجئے سرد کر دیجئے، اور آخرت کی فکر اللہ پورے خاندان کی فکر ان عورتوں کو نصیب فرمائیے، اور ہم مردوں کو نصیب فرمائیے، اللہ جو کچھ کہا گیا اللہ اس میں برکت نصیب فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے جو رشتہ دار مرحوم ہو گئے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ اس پوری محفل میں مردوں عورتوں میں جو بھی پریشان ہیں غمگین ہیں ضرورت مند ہے اللہ سب کے اللہ دل کے حال کو آپ جانتے ہیں، سب کی ضرورتیں پوری فرمائیے، اے اللہ امت کے بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں، اے اللہ دسویں کے بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں، وہ معلوم نہیں کون سے امتحانات چل رہے ہیں، اللہ پورے امت کے بچوں کو علم میں خوب ترقی نصیب فرمائیے، دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائیے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔